بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آسان فقہ کا درس جاری ہے اور پچھلے درس میں المسح علی الخفین، دونوں موزوں پر مسح کرنے کے بعض احکام اور مسائل بیان کیے تھے، اور آخر میں ہم نے بیان کیا تھا مقفلات المسح، وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے موزوں پر یا جرابوں پر مسح کرنا باطل ہو جاتا ہے. کسی کو یاد ہے؟ موزوں پر مسح کر لیا، اچھا اگر موزہ اتار دیا تو تب وقت ختم ہو جائے گا اور وضو دوبارہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، مبطلات المسح یعنی اب مسح کرنا باطل ہو گیا. نمبر ایک، اگر مسح کر لیا جرابوں کو آپ نے، پھر اس کو اتار دیا آپ نے، اب اگر دوبارہ پہنیں گے تو اب اس میں مسح نہیں کر سکتے. اگر دوبارہ پہنیں گے تو آپ اس پہ مسح نہیں کر سکتے. دوسری بات، تین بیان کیے تھے. جزاک اللہ خیر. اگر مدت ختم ہو جائے، مقیم کے لیے کتنی مدت بتائی تھی؟ 24 گھنٹے اور تین دن تین راتیں مسافر کے لیے. یعنی اگر آج 11 بجے آپ مسح کرتے ہیں صبح 11 بجے، تو کل صبح 11 بجے تک تو آپ مسح کر سکتے ہیں، 11:01 پر نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا. تیسری وجہ کو جانتا ہے؟ اگر غسل واجب ہو جائے، یعنی اگر حدث اکبر ہو جائے تب بھی کیا ضروری ہے کہ موزے اتار دینے چاہیے، غسل واجب ہو جاتا ہے. حدث اکبر کی حالت میں موزے اتارنا واجب ہو جاتے ہیں، جرابے اتارنا واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ غسل کرنا ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں توجیہات، کچھ بعض توجیہات بیان کی ہیں. صفحہ نمبر 39 پر آپ دیکھیں، دو اس میں چیزیں بیان کی ہیں. نمبر ایک، ینبغی علی لابس الجورب، چاہیے اس شخص کو جو جرابیں پہنے ہوئے ہے، اذا وجد فیہ، جب وہ ان میں پائے، رائحہ کریہا، رائحہ کریہا، رائحہ کہتے ہیں بو کو، اسمیل کو، کریہا گندی، اگر بدبو محسوس ہو یا گندی اسمیل آ جائے موزوں سے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ان یبادر الی خلعہ، یبادر مبادرت، یعنی جلدی کرے کہ انہیں اتار دے. وہ تنظیف رجلیہ، اور اپنے دونوں پاؤں کو دھو لے، صاف کر لے، حتی کیوں، تاکہ لا یؤذی اخوانہ المسلمین، تاکہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو اذیت نہ دے. یعنی یہ سب یہ فرما رہے ہیں، اگر کوئی شخص مسح بھی کر لے جرابوں پر، پانی لگ جاتا ہے، اور اگر 24 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے مقیم کے لیے یا تین دن تین راتیں مسافر کے لیے، بعض اوقات سمیل ہو جاتی ہے. اگر سمیل محسوس ہو رہی ہے تو یہ آپ پر واجب نہیں کہ آپ بار بار مسح کرتے رہو. مسح کرنا تو ویسے مشروع ہے، جائز ہے، لیکن اگر سمیل آ رہی ہے اور مسجد میں نماز پڑھنا جاتے ہیں، آپ کے ساتھ والا اگر آپ کی بو سے تنگ ہو رہا ہے، تو یہ کون سا اچھا کام آپ نے کیا ہے؟ تو اس لیے اگر ایسی کنڈیشن ہے، ایسی حالت ہے، تب آپ کے لیے ضروری ہے یا بہتر ہے کہ آپ اس کو اتاریں اور دوسری نئے جرابے پہن لیں، یا دھونے کے بعد دوبارہ پہن لیں، پھر مسح کریں نئے وقت کے ساتھ. نمبر دو، من توضع عن حدث، جس نے وضو کیا حدث کی وجہ سے، اور حدث کہتے ہیں یعنی حدث اصغر. آواز نہیں آ رہی، من توضع عن حدث، جس نے وضو کیا حدث کی وجہ سے، ومسح على جوربيه، اور مسا کیا دونوں جرابوں پر، بعد انتهاء المدة المحددة، بعد انتهاء، جب کہ انتہا ختم ہو گئی، مدت یعنی وقت، محددہ جو مقرر ہے، جو محدود ہے، مقیم کے لیے 24 گھنٹے گزر گئے اور مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں گزر گئی، کیا کرنا ہے؟ فإن وضوءه لا يصح، تو اس کا وضو درست نہیں ہے. وإن كان قد صلى به صلاة، اور اگر اس نے کوئی نماز پڑھ لی ہے اس کنڈیشن کے بعد جو بیان کی گئی ہے، فعليه اعادتها، تو اس پر واجب ہے کہ اسے دوبارہ دہرائے نماز کو، بوضوء صحیح، صحیح وضو کرنے کے بعد. سمجھے بات کہ نہیں؟ آگئی ہے سمجھ؟ ایک شخص ہے، مقیم ہے، اس نے جرابوں پر مسا کیا ہے 24 گھنٹے گزرنے کے بعد، اور نماز بھی پڑھ لی ہے. اب اس شخص کی کیا نماز درست ہے یا نہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی نماز درست نہیں ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ دوبارہ وضو کرے اور دوبارہ نماز پڑھے. یہاں پر ایک وقفہ ہے، اور وقفہ ایسا ہے کہ یہاں پر ایک قوی اختلاف ہے علماء کا. ایک گروہ فرماتا ہے کہ اگر مسح کی مدت ختم ہو جائے، یا جراب کو مسح کرنے کے بعد اتار دیا جائے، جو حنبلی مذہب ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایسے شخص کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس پر لازم ہے کہ وہ دوبارہ سے وضو کرے اور دوبارہ سے موزے پہنے، اگر اس نے پہننے ہیں، کیونکہ موزہ کا اتر، موزہ اتارنے سے یا جرابیں اتارنے سے اس کی جو پاؤں کی حالت ہے وہ وضو سے خارج ہو جاتی ہے. کیونکہ اصل میں جب آپ نے وضو کیا تو پاؤں کو دھونا چاہیے تھا، آپ نے پاؤں دھویا نہیں ہے، آپ نے رخصت پر عمل کرتے ہوئے، آسانی پر عمل کرتے ہوئے اس پر مسح کر دیا ہے. اب مسح جرابے پر ہوا ہے، اور یہ پر مسح کیا شریعت کی اجازت سے، اپنی مرضی سے نہیں کیا آپ نے. جب شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ مسح کریں، واجب تو یہ تھا کہ پاؤں دھوئیں، شریعت کی اجازت سے آپ نے مسح کر لیا. جب مسح کر لیا تو اب جرابے پہنے رکھیں، اگر آپ نے دوبارہ مسح کرنا ہے 24 گھنٹوں میں، اگر آپ نے اتار دی ہیں اس مطلب آپ نے رخصت جو ہے اس کو ختم کر دی ہے، اور پاؤں آپ کا کھلا رہ گیا ہے. جب پاؤں کھلا رہ گیا ہے، اب آپ نے اس کو دھویا ہے جو کہ دھونا چاہیے تھا، اب اس کی کنڈیشن ایسے کہ جس کی ایک شخص نے وضو کیا ہے پاؤں نہیں دھوئے، اور ایسے شخص کوئی نماز ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. اس لیے جرابے اتارنے سے یا موزہ اتارنے سے وضو کرنے کے بعد، مسح کرنے کے بعد وضو باطل ہو جاتا ہے، اور نماز دوبارہ دہرانی پڑتی ہے. دوسری کنڈیشن اس سے ملتی جلتی مذہب حنبلی میں، کہ اگر وقت ختم ہو جائے، مقرر وقت مقیم کے لیے 24 گھنٹے، مسافر کے لیے 3 دن 3 رات تک گزر جائے، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ جرابے پہنی ہوئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ شریعت نے آپ کو اجازت 24 گھنٹے کے دی ہے مقیم کے لیے، یہاں پر 24 گھنٹے گزر گئے، شریعت کی اجازت ختم ہو چکی. جب شریعت کی اجازت ختم ہو گئی ہے، اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنی منمانی سے، وہ اپنے طریقے سے ایک نئے طریقے ایجاد کرے اور مسح کرتا رہے، وہ نماز پڑھتا رہے. اصل میں پاؤں دھونا ضروری تھا، شریعت کی اجازت سے ہم نے مسح کیا ہے، اب اجازت ختم ہو گئی ہے، یعنی اب کیا کرنا ہے؟ پاؤں دوبارہ دھونا ہے، وضو مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ تو یہ مذہب حنبلی ہے. اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہ یہی فتویٰ ہے، یہی قول صحیح ہے، اور ایسی حالت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی وضو، صحیح وضو کرنے کے بعد. شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سے پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کنڈیشنز میں دونوں حالات میں وضو برقرار ہے، وضو ٹوٹتا نہیں ہے، نماز بھی درست ہے، وضو بھی درست ہے، آپ دوبارہ نماز نہیں دہرائیں گے اور آپ دوبارہ وضو نہیں کریں گے. وجوہات: نمبر ایک، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، صرف بعض علماء نے جس مذہب حنبلی تعلیل بیان کی ہے، لیکن دلیل یہ ہے کہ جب آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے اب آپ کا وضو مکمل ہو چکا ہے، اور جراب اترنے سے کیا فرق پڑا ہے آپ کو، وضو میں کیا فرق پڑا ہے؟ جب آپ نے پاؤں دھونا تھا شریعت کی اجازت سے آپ نے مسح کر لیا ہے، اب آپ کی کنڈیشن جب حدث نہیں کیا، آپ نے حوالی خارجی پیشاب پخانہ نہیں کیا، تو آپ کا وضو برقرار ہے. جب آپ نے موزے کو اتار دیا یا جراب کو اتار دیا، آپ کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جب تبدیلی نہیں آئی تو آپ کی اصل حالت تبدیل نہیں ہوئی. اصل حالت کیا تھی، وضو والی یا بغیر وضو والی؟ وضو والی، طہارت والی، تو آپ تو پاک ہیں. جو کہتے ہیں کہ آپ ناپاک ہیں، دلیل ان پر واجب ہے دلیل لے کے آئے، اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. ٹھیک ہے. نمبر دو، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرح الممتع میں، کیونکہ مشہور کتاب ہے مذہب حنبلی زیادہ مستقنع کتاب کی شرح انہوں نے لکھی ہے شرح ممتع کے نام سے، جلد نمبر ایک میں وہ فرماتے ہیں جب موضوع پر مسح کے موضوع پر بات کر رہے تھے، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جو چیز یقین کے ساتھ ثابت ہو جائے وہ شک کی بنیاد پر ختم نہیں ہوتی. الیقین لا یزول بشک، فقہی قاعدہ ہے. آپ نے نماز پڑھی شک کی بنیاد پر یا یقین کی بنیاد پر؟ موزے پر مسح کرنے کے بعد یقین کی بنیاد پر. اب آپ اس یقین سے خارج کیوں ہو رہے ہیں؟ اس یقین سے خارج ہونا ہے تو آپ کو اس جیسا برابر یقین ہونا چاہیے کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے. اور یقین آتا ہے حدث سے، حدث تو ہوا نہیں آپ کا، یعنی حدث کہتے ہیں ہوا خارج ہونے سے یا پیشاب پخانہ کرنے، حدث اصغر ہے. جب یہ کنڈیشن نہیں ہے تو آپ کی بات ابھی شک میں ہے، اور یقین جو ہے کہ آپ کو وضو درست ہے، جراب کے اترنے سے یا مدت ختم ہونے سے فرق نہیں پڑتا آپ کو. ٹھیک ہے. تیسری دلیل شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحلیل ہے، بیان کرتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے. مجھے سب بیٹا مجھے سمجھ نہیں ہے آپ نے کیا کہ، پتہ نہیں شاید یہی کچھ کہہ رہی ہیں بیچاری کی آواز نہیں جا رہی، میں نہیں جانتا ہوں، اوپر کر تو نہیں جاتی، نیچے کر تو نہیں جاتی. بیٹا آپ دیکھیں ذرا، جا کے پوچھیں آواز آ رہی ہے کہ نہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں تیسری دلیل جو ہے ایک تعلیل ہے. تعلیل یہ ہے کہ ایک شخص نے وضو کیا ہے اور وضو کر دیا، سر پہ مسح کر دیا، جو کہ وضو کے فرائض میں سے، ارکان میں سے. نماز سے جانے سے پہلے اس نے دیکھا کہ ابھی وقت کافی، میں کٹنگ کروا لوں، تو اس نے کٹنگ کروا لی بالوں کی اور نماز پڑھنے چلا گیا. نماز پڑھ لی، کیا اس کی نماز درست ہے یا نہیں؟ اتفاق ہے علماء کا نماز درست ہے، یہاں پر اختلاف نہیں ہے. ارے بال جس پر مسا کیا تو اتر گئے، بال اتر گئے کہ نہیں؟ اس طرح پھر وہ دیا یا بال سارے کاٹ دیے گئے، تو اگر اس شخص کی نماز درست ہے تو موزے میں نماز درست کیوں نہیں؟ مسا تو سر کے بالوں پہ کیا، سر پہ نہیں کیا. جب بال اتارنے کے بعد آپ کی نماز درست ہے، وضو درست ہے، تو موزہ اتارنے کے بعد آپ کی نماز درست کیوں نہیں؟ تو یہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جو قوی قول ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور قول راجح بھی یہی ہے کہ نماز بھی درست ہے اور وضو بھی درست ہے. لیکن ایک بات ہے، سنن ترمذی ایک روایت ہے، سنن ترمذی میں بڑی پیاری روایت ہے، اس کو اپنا قاعدہ بنا لیں. کسی مسئلے میں شک ہو تو یہ حدیث اس کو سامنے رکھیں، آپ کا شک دور ہو جائے گا انشاءاللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ اس روایت کے راوی جو ہیں سیدنا الحسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور سیدنا حسن کی عمر تقریباً 6 سال کی تھی، 6-7 سال بچہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی، تو 6-7 سال کے بچے تھے. 7 سال کے بچے نے اس حدیث کو کیسے یاد کیا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرماتے ہوئے، دع ما یرید الى ما لا یرید، اس چیز کو چھوڑ دیں جس پر تمہیں شک ہے، اس چیز کی طرف چلے جائیں جس پر تمہیں یقین ہے. اب اس مسئلے میں علماء کا قوی اختلاف ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ احتیاط بہتر ہے. اور اس مسئلے میں احتیاط یہ ہے کہ وضو کر لیا جائے، احتیاط بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیا جائے. اچھا، احتیاط پر بھی علماء کا اختلاف ہوا. احتیاط کے مسئلے پر بعض علماء نے فرمایا کہ احتیاط کا مطلب ہے کہ آسانی کی طرف جاؤ، کیونکہ دین اصل میں آسانی کے لیے اترا ہے، آسان ہی آسانی ہے دین میں. تو اور آسان یہ ہے کہ نہ کرو، وضو بھی نہ کرو، نماز بھی نہ دہراؤ. اور دوسرے گروہ علماء کہتے ہیں نہیں، احتیاط مطلب ہے کہ سختی کی طرف جاؤ، کیونکہ جو فرائض ہیں سختی کے ساتھ ان کا حکم دیا گیا ہے، اور وضو کرنا بھی نماز کی شرطوں میں سے ہے، اور پاؤں کا دھونا نماز کے فرائض میں سے ہے جسے قرآن مجید میں آیا ہے، تو ضروری ہے کہ آپ دوبارہ دہراؤ. اور تیسرے گروہ نے کہا ہے کہ اگر آپ اس کو کر سکیں، یعنی شریعت نے اگر اس کا حکم دیا ہے اور آپ جو کر سکتے ہیں آسانی سے تو کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے. جو میں سمجھتا ہوں ان علماء کے پورے نچوڑ سے واللہ اعلم، بہتر بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے آ کے سوال کرتا ہے نماز پڑھنے سے پہلے کہ مدت ختم ہو گئی ہے یا میں نے جراب اتار دی ہے، میں اب نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، ہم کہیں گے وضو دوبارہ کر کے نماز پڑھ لو. اور اگر یہ شخص نماز پڑھنے کے بعد آتا ہے میں نے نماز ایسے پڑھ لی ہے، تب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نماز دوبارہ دہراؤ. یہ تفصیل جو ہمارے بعض علماء فرماتے ہیں، جو صحیح احتیاط بھی اسی میں ہے، کیونکہ اگر ہم اسے لازم کہہ دیتے دوبارہ جا کے نماز پڑھو، ہم نے اس کو اس چیز کا لازم کیا شریعت، جس کا شریعت نے اس کو حکم نہیں دیا. تو جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے، اچھی طرح سمجھ لیں، صحیح قول یہ ہے. اس مسئلے میں تفصیل ہے کہ اگر جراب اتار دیجئے مسح کرنے کے بعد یا مدت ختم ہو جائے تو جواب اس میں تفصیل میں ہے. اگر وہ شخص ہم سے سوال کرتا ہے نماز پڑھنے سے پہلے، تو ہم کہیں گے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھو، آپ کی مدت ختم ہو گئی ہے، آپ نے موزہ اتار دیا، آپ کی جو شریعت پر رخصت تھی اجازت وہ ختم ہو چکی ہے. اور اگر وہ نماز پڑھنے کے بعد آ کے سوال کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں دوبارہ ایسے نہ کرنا، آپ کی نماز درست ہے، نماز کو نہ دہراؤ. ٹھیک ہے. ہم یہاں پر کسی مطلب خاص مسئلے کی باتیں کریں، میں حنبلی کی اس لیے بات کرتا ہوں کہ یہ کتاب حنبلی مذہب کی ہے. اگر ہم سب چاروں اماموں کی بات کرنا شروع کر دیں گے تو یہ فقہ آسان نہیں، یہ مشکل ترین فقہ بن جائے گی. اس کو آسان ہی رہنے دیں. اور یہ ان علماء کی جو میں بات کرتا ہوں، شیخ ابن باز ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، یہ مشہور ہے کہ حنبلی علماء ہیں، لیکن اکثر مسائل انہوں نے خود اختلاف کیا ہے. جو قرآن سنت کے مخالف ہے، دلیل آ گئی ہے، تو اس کو امام صاحب کے قول کو چھوڑ دیا ہے. اور یہی صحیح مذہب ہے، یہی صحیح طریقہ ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث یہ بنیادیں ہیں دین کی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اگر حدیث ثابت ہو جائے تو میرا مذہب یہی ہے. اگر امام صاحب کا یہی مذہب ہے تو ہمارا کیوں نہیں ہے پھر؟ اگر ہم کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، اگر امام ابن رحمۃ اللہ علیہ خود فرما رہے ہیں صحیح سند سے ان سے ثابت ہے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو میرا مذہب یہی ہے، اور وہ اپنا مذہب حدیث کی طرف جا رہے ہیں اپنانے کے لیے، تو ہم کیوں نہ اپنائیں؟ یا تو ہم جھوٹے حنفی ہیں پھر؟ اگر سچے حنفی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو امام صاحب کے اس قول کو کیوں نہیں لیتے، اس قول کو کیوں لیتے جو حدیث کے مخالف ہے؟ اور اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ امام صاحب کو پتا تھا کہ میرا قول حدیث کے مخالف بھی ہو سکتا ہے، وہ جانتے تھے کہ میں معصوم نہیں ہوں. تو اگر آپ واقعی امام صاحب کی قدر کرتے ہیں اور امام صاحب کی پیروی کرتے ہیں تو ہر بات میں کریں، ہر بات مطلب یہ ہے کہ ان کے اس قول پر بھی عمل کریں. اور اگر آپ اس طریقے سے عمل کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ جہاں پر امام صاحب کو حدیث سے ٹکرائے گا تو امام صاحب قول کو چھوڑ دیں گے. یہ تو راہ راست ہے، یہ تو صراط مستقیم ہے. ہمارا جھگڑا کسی سے یہ نہیں ہے کہ تم حنفی حنبلی کیوں ہو، ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ تم لوگ قرآن و حدیث کے سامنے اپنے امام کے قول کو کیوں پیش کرتے ہو. جب امام کا قول غلط ہے اور حدیث صحیح ہے تو چھوڑ دیں امام کے قول کو. میرے بھائی قیامت کے دن سوال یہ ہوگا کہ آپ نے امام ابو حنیفہ کو کیا جواب دیا، امام حنبلی کو کیا جواب دیا ہے؟ سوال یہ ہوگا ماذا اجبتم المرسلین، تم لوگوں نے رسولوں کو کیا جواب دیا ہے؟ اب رسول کیا لے کے آئے؟ مذہب حنبلی حنفی لے کے آئے، رسول قرآن اور سنت لے کے آئے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں المسح علی الجبیرہ والعصاب واللصوق. اب جرابوں پر مسح، موضوع مسح تو ہم نے سمجھ لیا ہے، لیکن ان جیسی اور تین کنڈیشنز ہیں جس میں جراب اور موزے کے احکام ہمیں ملتے ہیں. نمبر ایک جبیرہ، نمبر دو عصابہ، نمبر تین لسوق. اب لیکن جبیرہ کسے کہتے ہیں؟ کسی کو یاد ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہاں پلاسٹر کو کہتے، پلاسٹر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ وہ پلاسٹر ہے جب ہڈی ٹوٹتی ہے تو ڈاکٹر لگاتے ہیں، اسے کہتے ہیں جبیرہ. یہ پلاسٹر بھی ہو سکتا ہے، رحمک اللہ، پلاسٹر بھی ہو سکتا ہے یا لکڑی والی چیزوں سے بھی بن جاتی ہے کبھی کبھی. پچھلے زمانے پلاسٹر تو نہیں تھا، تو لکڑی رکھے چار پانچ اس طرف، اس طرف اوپر کپڑا باندھ دیتے تھے، اسے بھی جبیرہ کہا جاتا ہے. اس کو اتارنے سے مریض کو دقت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، تو شریعت نے اس کے لیے آسانی رکھی ہے، اجازت دی ہے کہ اس پر آپ مسح کر لیا کرو بس، اگر وہ وضو کے ایریے میں ہے، یعنی ہاتھ ہتھیلی میں ہے یا کوہنی کی طرف ہے، بازو میں ہے، پاؤں میں ہے، ٹخنوں کے ارد گرد ہے، انگلیوں کے ارد گرد ہے. لیکن اگر گھٹنے میں ہے، اب مسح کیوں کریں گے آپ؟ کیا گھٹنا دھوتے ہیں وضو کے لیے؟ نہیں، یہ وضو کی جگہ نہیں. اگر سر پہ ہے کیا کریں گے؟ مسا کریں گے. سب تم مسا کیا جائے اگرچہ اس کے اوپر کوئی پلستر ہو یا نہیں. تو اگر وضو کی جگہ ہے تو مسا کریں گے، وضو کی جگہ نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے. عصابہ کیا ہے؟ بینڈیج. بینڈیج بھی ٹھیک ہے. عام طور پہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو باندھا جاتا ہے کسی چیز پر، کپڑا ہے یا بینڈیج ہے، کوئی بھی چیز ہے جس کو آپ کسی جسم کے حصے پر باندھ لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عصابہ. وہ لسوق کیا ہے؟ لسقا. لسوق ہر چپکنے والی چیز کو لسوق کہتے ہیں، جو جسم پر پلستر جو ہوتے ہیں عام طور پہ چھوٹے زخموں پہ لگانے کے لیے. جیسا کہ یہاں پر انگلی پہ اب تصویر میں دیکھیں تو یہ جو لگا ہوئے انگلی کے اوپر، یہ کیا ہے؟ لسقا کہتے ہیں عربی میں. اور عصابہ جیسے پاؤں میں یہ پٹی بدھی ہوئی ہے، ڈریسنگ آپ دیکھ رہے ہیں پاؤں میں، تصویر میں دیکھ رہے ہیں آپ، اسے عصابہ کہتے ہیں. تو تینوں تصویریں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، ایک جبیرہ ہے ہاتھ پہ یا بازو پہ جو یہ جپسون لگا ہوا ہے پلستر، نمبر دو لسوق انگلی پر جو یہ پٹی چھوٹی سی لگی ہوئی ہے، نمبر تین عصابہ جو پاؤں پر یہ پٹی بندھی ہوئی ہے. آئیے دیکھتے ہیں تعریف ہوا شیسا فرمائے، اس کی تعریف کیا ہے؟ الجبیرہ. الجبیرہ کیا ہے؟ ما یشد علی الکسر من جبس او اعواد ونحوهما. ما یشد جو باندھا جاتا ہے شدت کے ساتھ، یعنی مضبوطی سے، علی الکسری کسی ٹوٹی ہوئی جگہ پر، من جبسن جو جبس سے بنی ہو، او اعوادن یا لکڑیوں سے بنی ہو، ونحوہما یا ان جیسی کوئی بھی چیز ہو. یہ جبیرہ ہے جو ٹوٹی ہوئی جگہ پہ لگائی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں جبیرہ. نمبر دو اللسوق. لسوق کیا ہے؟ ما یلصق علی الجرح. اللسوق وہ ہوتا ہے ما جو کچھ بھی، یلصق چپکایا جاتا ہے، علی الجرح زخم پر، جرح زخم کو کہتے ہیں، ونحوہ اور اس جیسی کوئی چیز، للتداوی علاج کے لیے، دوا کے لیے. نمبر تین العصابہ. عصابہ کیا ہے؟ ما یعصب به الجرح او الرب او الحرق. یعصب باندھا جاتا ہے، جس چیز کو باندھا جاتا ہے، کس چیز کے اوپر؟ الجرح زخم پر، او الرب یا ٹھوکر پر، چوٹ پر، کیونکہ چوٹ سے زخم ہو بھی سکتے، زخم نہیں بھی ہو سکتے. اگر زخم اسے جرح کہتے ہیں، اگر زخم نہیں کھلا ہوا اسے رب کہتے ہیں. او الحرق، حرق کہتے ہیں جلنے کو، یا جس میں کوئی حصہ جل گیا ہے. او غیرہا یا ان کے علاوہ کوئی بھی اور کنڈیشن ہو، من قماشن کپڑوں میں سے، یہ جو باندھا جا رہا ہے کپڑوں میں سے ہو، ونحوہ یا اس جیسی کوئی بھی چیز ہو، کپڑے جیسی کوئی بھی چیز ہو، للتداوی بہ علاج کے لیے، دوا کے لیے. تعریف پتہ چل گیا ہے، جبیرہ لسوق عصابہ کیا ہوتا ہے، فرق بھی پتہ چل چکا ہے کیا ہے تینوں میں، ٹھیک ہے. کوئی سوال ہے اس کے بارے میں کہ آگے چلیں؟ ٹھیک ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں حکمہا و شرطہ، ان تینوں پر مسح کرنے کا حکم کیا ہے اور اس کی کوئی شرط ہے یا نہیں تو وہ کیا ہے؟ هذه الاشياء المذكوره، یہ چیزیں جو جن کا ذکر ہو چکا ہے، یضعها المسلم، مسلمان شخص مرد ہو یا عورت ہو, وہ انہیں اپنے جسم پر ڈالتا ہے یا لگاتا ہے, حال حاجت ہی الیہ, جب اسے ضرورت پڑ جاتی ہے یا حاجت پڑ جاتی ان چیزوں کی. ولا یشترط لبسها بعد کمال الطہارہ, اور یہ شرط نہیں ہے ان کو پہننے کے لیے کہ پہلے وضو یا طہارت ہونا چاہیے. یعنی یہ نہیں کہ کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے, بازو ٹوٹا ہوا ہے, یا کسی کے زخم ہے اور خون جا رہا ہے, آپ کہنے پہلے ٹھہرے جا کے وضو کر کے آئے, پاک ہو کے پھر ہم لگاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. دیکھیں دین فطرت کا دین ہے, آسانی کا دین ہے. یہ نہیں کہیں گے ہم جا کے کسی کا بازو ٹوٹا جا کے باتھ روم سے وضو کر کے آؤ, ہم سب سے پہلے اس کا علاج کریں گے, چاہے وضو کی حالت میں ہو یا نہ ہو, ہم اس کو پلستر لگا رہے ہیں تو لگا دیں گے. تو شرط اس میں جیسے کہ جرابوں یا موزوں مسا کی شرط کیا تھی کہ طہارت کے بعد آپ نے پہننی تھی, مکمل وضو کرنے کے بعد پھر آپ نے جرابیں پہنی ہے پھر آپ نے مسا کرنا ہے. لیکن ان تین کنڈیشنز میں آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے وضو کریں پاک ہو جائے پھر آ کے آپ پہنیں. فما دام محتاجا لبقائها, تو جب تک دام, ما دام یعنی جب تک استمرار ہے, جب تک کہ وہ اس کا محتاج ہے کہ اس کے جسم پر لگی رہے, لبقائها کہ وہ باقی رہے اس کے جسم پر, فیجوز له فی اثناء الطہارہ من الحدثین الاصغر والاکبر مس علیہ, تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ طہارت کرتے وقت چاہے حدث اکبر سے ہو حدث اصغر سے ہو, حدث اکبر میں بھی آپ یہاں پر مسح کریں گے, اکبر میں بھی, اصغر میں بھی آپ مسح کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اگر حدث اکبر ہو جائے, احتلام ہو جائے, کہ کوئی شخص بیوی سے ہم بستری کر لے, تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. اب وہ کیا جا کے پہلے پلستر کٹوائے گا پھر جا کے غسل کرے گا, یا اسے ہم محروم کر دیں کہ آپ بیوی کے پاس بالکل نہ جاؤ تین تین دو دو مہینے تین تین مہینے, یا اگر اس کو احتلام ہو جاتا ہے ہم اس کے پلستر کٹوا کر اس کے ہم کہیں غسل کریں, نہیں میرے بھائی, غسل کر لے گا اور جو پلستر اس کے اوپر مسح کر لے گا اس کا غسل درست ہے, وہ پاک ہے. تو اس میں دونوں حدث اکبر اصغر دونوں میں وہ مسح کر سکتا ہے. ومتى زالت حاجته, اور جب اس کی حاجت اس کی ضرورت ختم ہو جائے, فانه يلزم خلعها, تو اس پر اب لازم ہے کہ وہ اسے اتار دے, کہ ضرورت نہیں پڑی نا, اب پلستر کیوں رکھا ہوا تم نے, آپ کی ہڈی جو ہے جڑ گئی ہے, آپ کا زخم تندرست ہو گیا ہے, آپ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں, اب آپ نے اس کو رکھا ہوا کیوں ہے, تو اس کو اتاریں, کیونکہ یہ ہے اجازت, ایک ضرورت کی وجہ سے اجازت ہے. اب ضرورت ابھی ختم ہو گئی ہے, تو اگر آپ سستی کرتے تو آپ کی نماز نہیں, یاد رکھیں اس میں سستی کی بات نہیں ہے. آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ٹھیک ہوئی کہ نہیں, جس ڈاکٹر نے لگائی ہے اس کے ساتھ اس کے پاس رجوع کر, اس نے کہا کہ ابھی اس کو اتارو, آپ نے کہا نہیں ابھی میں نہیں اتارتا ہوں میں بزی ہوں, تو جتنی نماز آپ اس کے بعد پڑھیں گے آپ کے لیے جائز نہیں ہے. ڈسائڈ ڈاکٹر نے کیا ہے, ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو دو ہفتے لگنی ہے, آپ نے دو ہفتے کے بعد تین ہفتے رکھی ہیں, تو آپ کی جتنی بھی نماز آپ نے پڑھی وہ درست نہیں ہے. فإنه يلزمه خلعها, تو اس پر لازم اسے اتار دے, والاستغناء عنها, اور اسے یعنی مستغنی ہو جائے اس کی, ہاں اس کی ضرورت نہیں ہے اسے, غسل العضو عند الطهارة, اور اس جگہ کو اس عضو کو جسم کے حصے کو دھو لے طہارت کے بعد. مجھے نہیں پتا کہ اسے کہتے کو بڑا نمائندہ بھیجا کریں, اسے کوئی بچے باہر کھیل رہے ہیں آپ کو نمائندہ کی مجھے سمجھ نہیں آتی. اچھا شیخ صاحب فرماتے ہیں وفی اللصوق والعصابہ, اور لصوق اور عصابہ میں, ونحوہما, اور ان جیسی جو بھی چیزیں ہیں, مما یسر خلعہ, جس کا اتارنا آسان ہوتا ہے. اب پلستر کا اتارنا اور ایک پٹی کا اتارنا کیا برابر ہے؟ نہیں, پلستر تو نہیں اتار سکتے بغیر ایک خاص آری ہوتی ہے کاٹنے کے لیے, ٹھیک ہے, آواز آ رہی ہے؟ اچھا الحمدللہ. جیسا فرماتے ہیں وفی اللصوق والعصابہ, اور اب احکام بیان کر رہے ہیں لصوق عصابہ کے, پہلے جبس کے بارے میں تھے جو ہم نے پہلے بتایا پلستر کے بارے میں. جیسا فرماتے ہیں وفی اللصوق والعصابہ ونحوہما, اور ان جیسی جو بھی چیزیں ہیں, مما یسل خلعہ, جس کو اتارنا آسان ہے, وإعادته, اور اس کو واپس بھی کرنا آسان ہے. یعنی یہاں پر چھوٹا سا زخم انگلی کے اوپر آپ نے پلستر چڑھا دیا ہے اور زخم بالکل چھوٹا سا ہے, عام لوگ چھوٹے زخم پہ بھی لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے لگائیں, اگر آپ اس کو اتار کے وضو کر کے دوبارہ لگا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں اتار سکتے, زخم بڑا ہے تو آپ اسے مسا کر سکتے ہیں. تو یہ شخص شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں یہاں پہ. فَإِنْهُ يُنظر, ایسے کنڈیشن میں دیکھا جاتا ہے, کیا دیکھا جاتا ہے, فَإِنْ تَيَسَّرَ خَلْعُهَا وَغَسْلُ مَا تَحْتَهَا بِدُونِ ضَرَر, فَإِنْ تَيَسَّر, تو بے شک اگر اس کے لیے آسان ہے خلعها, اس کو اتارنا, وَغَسْلُ مَا تَحْتَهَا, اور اس کے نیچے دھونا, بدون ضرر, بغیر کسی ضرر کے, بغیر کسی نقصان کے, او تأخر برئن, یا اس کی ہیلنگ تندرستی میں دیر نہیں ہوتی اس کو اتارنے سے, نزعها وغسل ما تحتها, تو اس کو اتار دے اور اس کے نیچے جو بھی حصہ ہے جسم کو اسے دھو لے, ثم اعادها, پھر اسے دوبارہ واپس کر دے. ٹھیک ہے, پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ اگر اس کا اتارنا آسان ہے, آپ نے اتار دیا, پھر آپ نے دیکھا جو زخم ہے نیچے, پانی لگنے سے, دھونے سے جسم کو تکلیف نہیں ہوتی, یا تکلیف اگر تکلیف ہوتی ہے تو دوسری کنڈیشن بھی بیان ہو رہی ہے. پہلے کنڈیشن میں تکلیف نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ہیلنگ میں دیر نہیں ہوتی, یعنی پانی لگنے سے تکلیف تو نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اگر زخم دو دن میں ٹھیک ہونا ہو تو چھ دن میں ٹھیک ہوگا یا پانچ دن میں ٹھیک ہوگا, تب بھی آپ کے لیے درست نہیں کہ آپ اس میں اس کو دھو, کیونکہ شریعت آپ کو چاہتی ہے کہ آپ جلدی سے تندرست ہو جائے, جلدی سے آپ کی صحت درست ہو جائے, لیکن اگر آپ پانی لگاتے ہیں, دھوتے ہیں اور آپ کی صحت میں کوئی خلل پڑ جاتا ہے تو آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ اس طریقے سے اس کو دھو لیں. تو پہلی یہ کنڈیشن تھی. دوسری کنڈیشن, وہ علم یتحسر ذلك, اور اگر ایسا آسان نہ ہو, یعنی اتارنا آسان نہ ہو, یا پانی لگنے سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہو, یا پانی لگنے سے آپ کی ہیلنگ, زخم کی ہیلنگ لمبی ہو جاتی ہے, تو اس صورت میں مسح علیہ, اس پر مسح کر لے, عند غسل العضو, جب وہ اس جسم حصے کو دھونا چاہتے اس کو اسے مسح کر لے, الذی علیہ, جس پر وہ یہ ڈریسنگ یا یہ پلستر جو ہے چھوٹا سا جو کیا کہتے ہیں لسوق جو ہے, اگر یہ لگا ہے تو آپ کے لیے جائز, آپ صرف مسح کر لیں بس, چاہے حدیث اکبر ہو یا اصغر ہو. یعنی اس کے حکم کیسے ہو جاتے, جیسا کہ پلستر والا حکم ہے, پلستر ہم نہیں اتار سکتے نا. لسوق اور ڈریسنگ کا بھی دو کنڈیشن ہے. ایک کنڈیشن جیسا کہ پلستر ہے, وہ کب ہے, نمبر ایک, اگر تکلیف زیادہ ہو جائے اس کو اتار سے تکلیف ہو جاتی ہے تو نہ اتارے. نمبر دو, تکلیف نہیں ہوتی لیکن ہیلنگ میں دیر ہوتی ہے تب بھی نہ اتارے. اور اگر یہ دونوں کنڈیشن نہیں ہے تو آپ کے لیے جائز, آپ اس کو اتار کے دھو کے پھر دوبارہ اسے ڈال دیں. ويشترط لجواز المسح على هذه المذكورات, اور جن چیزوں کا ذکر کیا گیا, ان تین چیزوں کا, جبیرہ ہے, عصابہ ہے, لصوق ہے, شرط یہ ہے, الا تتجاوز موضع الحاجہ, کہ یہ چیز جو لگی ہے یہ ضرورت کی جگہ سے زیادہ نہ ہو. آپ کو زخم ایک انگلی میں ہے, آپ نے پورے ہاتھ کو باندھ لیا ہے, یعنی آپ کو زخم جو ہے یہاں پر ہے, یہاں پر چھوٹا سا زخم ہے, آپ اس کو ایک پلستر چھوٹا سا لگا کے گزارا کر دیا, چھوٹی سی ڈریسنگ یہاں تک ہو سکتی ہے. بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں, یہاں سے پورا ہاتھ باندھ لیتے ہیں. میری گزارش یہ ہے, اگر ڈاکٹر نے باندھا ہے تو ذمہ دار ڈاکٹر ہے, آپ کی گردن سے ذمہ داری اتر گئی, آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے, آپ مسا کرتے جائیں, اگر غلطی ڈاکٹر نے کی تو وہ جواب دے. اگر آپ مرضی سے ڈریسنگ کرتے ہیں اور آپ نے یہاں تک اس کو تھوڑا سا بڑھا دیا ہے تو آپ پر جائز نہیں کہ آپ ایسا کریں. تو شرط یہ ہے ان تین چیزوں میں کہ ضرورت کی جگہ سے باہر نہ ہو بغیر وجہ کے. اور وجہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا, آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. وہ موضع الحاجہ ہونا ہوا, اور شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ضرورت کی جگہ کون سی ہے, حاجت کی جگہ, ما یراد علاج ہی بها, یہ وہ جگہ ہے جس کا علاج ضروری ہے, مع ما حوله مما يحتاج الیہ, اور اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ چیز اس حصے میں شامل ہے جس کو باندھنا, جس پر چیز لگانا ضروری ہے, لتثبیت هذه الاشیاء, تاکہ یہ چیزیں مضبوطی سے جمی رہیں. ٹھیک ہے, اب اس کی مثال دیکھیں, جو پلستر ہم لگاتے ہیں, زخم ہے مثال کے طور پر اس حصے میں, ہم پلستر لگاتے ہیں پوری انگلی پہ، چاہے تو یہ تھا کہ صرف اوپر ہو، لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ اوپر جو چیز لگتی ہے وہ گر جاتی ہے، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے پوری پٹی لگائی جاتی ہے. تو شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں جو ضرورت کی جگہ ہے، ہر وہ جگہ جس پر یہ تکلیف موجود ہے جس پر ہم نے یہ چیز لگائی ہے، چاہے پلستر ہو یا لاسوک ہو یا اصابہ ہو، ڈریسنگ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ جگہ اس میں شامل ہے جس میں تکلیف تو نہیں ہے لیکن ان کو برقرار رکھنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی عام طور پہ میڈیکل میں ہم آپ کو بتاتا ہوں، اگر ہڈی ٹوٹ جائے بازو کے درمیان سے اس حصے سے، تو پلستر کہاں لگتا ہے؟ کہاں سے کہاں تک؟ یہاں سے یا یہاں سے؟ اچھا یہاں سے یہاں تک، ایلبو شامل ہے باہر ہے؟ ایلبو سے پہلے، ایلبو سے پہلے. سب کا اتفاق ہے اس میں، نہیں کسی مخالفت ہے تو بتائیں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے یعنی یہاں سے تو ہے، ہتھیلی کے آدھے حصے سے لے کے ایلبو سے پہلے تک سب کا اتفاق ہے. یعنی آپ مخالفت کر رہے ہیں، سامنے آیا نا. جی ہاں، میڈیکل کے لحاظ سے ایک رول ہے ہمارا میڈیسن میں، جہاں سے پہ ہڈی ٹوٹتی ہے، اجوائنٹ ابو اینڈ اجوائنٹ بلو، اس کو پلستر میں شامل کرنا ضروری ہوتا ہے. یہاں پر ٹوٹی ہے تو جوائنٹ ایک یہ ہے اوپر والا، یہ تو فری ہے نا، یہاں سے اس کو شامل کرنا ہے، اور ایلبو بھی بیچ میں، تو یہاں تک پٹی، یہاں پر یہاں تک ہوگی. ٹھیک ہے؟ آپ جانتے کہ لگایا کیوں جاتا ہے میڈیکل کے لحاظ سے، پلستر کیوں لگاتے ہیں؟ خوشی ہوتی ہے ہمیں کہ تین تین مہینے، دو دو مہینے مریض بیچارے کو پریشان کریں. ہاں جانتے کوئی، کامن سینس کی بات ہے، کیوں لگاتے ہیں پلستر؟ سپورٹ کے لیے. تو سپورٹ یہاں تک نہیں ہو سکتی کیا؟ یہاں سے لے کے یہاں تک کر دیتے، سپورٹ تو ہے. جزاک اللہ خیر. ہمیشہ جب ہڈی ٹوٹتی ہے تو ہیلنگ کب ہوگی؟ جب اس کے دونوں ایج ایک دوسرے کے ساتھ ایسے مل جائیں گے، تب ہیلنگ ہو سکتی ہے نا. لیکن جب موو کرے گی، جب تھوڑی ہیلنگ ہوگی پھر موو ہوا، پھر ٹوٹ گیا، پھر ٹوٹ گیا، تو ہیلنگ کبھی ہوگی نہیں. تو موومنٹ کیسے روکے گی؟ یہ ہاتھ ایسے ہلتا ہے نا، اب یہ جوڑ ہے، آپ نے اس کو ہلایا تو یہ بھی ہلتی ہے، اس کو ہلایا یہ بھی ہلتی ہے، ان دونوں کو روک دیا حرکت سے آپ نے، اب ہلے گی؟ اب نہیں ہلے گی. تو اس کی ہیلنگ کے لیے ضروری ہے کہ اجوائنٹ بلو اینڈ اجوائنٹ ابو دونوں کو سٹیبلائز کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر آپ کو کہے کہ ہتھیلی کے آدھی سے لے کے اور ایلبو کے اوپر تک ہم نے پٹی لگانی ہے، تو جھگڑا نہ کرنا. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ بعض لوگ جو ہے جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں نہیں ہماری نماز نہیں ہوتی، ٹوٹی یہاں سے، آپ کون ہوتے یہاں پہ یہاں تک لگانے والے، تو ہماری نماز درست نہیں ہوتی، ہم اس لیے یہاں تک لگائیں بس، ایلبو کو نیچے تک. تو میری یہ گزارش ہوں لوگوں کے لیے کہ ڈاکٹر جو آپ کو مشورہ دے اس پہ عمل کر لیا کریں. آپ کے گردن سے ذمہ داری ہٹ گئی ہے، اب ڈاکٹر کے سر پہ ذمہ داری آ گئی ہے، وہ جانے اس کا رب جانے. ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں میں جھگڑا نہ کیا کریں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں کیفیت مسح علیہ، ان چیزوں مسح کیسے کریں ہم لوگ، طریقہ کیا ہے مسح کرنے کا؟ موضوع پر تو ہم نے جان لیا، کیسے مسا کرتے ہیں موضوع پر، کوئی بتا سکتا کیا کیسا کرتے ہیں؟ نہیں ایسے نہیں، کر کے دکھائیں، ادھر آئے سامنے، ادھر ادھر آ جائیں، کوئی جوتے سمیت آ جائیں، کیسے کرنا ہے؟ اور دوسرا، آپ کی انگلیاں سائڈ پہ تھیں، سائڈ پہ نہیں ہونی چاہیے. آئی ہوا بارک اللہ فی، انگلیاں کھولیں ذرا، کھول کے آئی ہوا اب، ہاں اس طرف منہ کریں، اب دکھائیں. تو انگلی کھول کے اس طریقے سے اوپر کی طرف، جزاک اللہ خیر. یہ مسح کا طریقہ ہے موزوں پر اور جرابوں پر. جی پیچھے سائڈ پہ کچھ نہیں کرنا آپ نے، تصویر یہاں پہ بنی ہوئی آپ دیکھ لیں، شاید آپ پیچھے درس میں نہ تھے، تصویر بنی ہوئی ہے کہ نیچے سے غلط ہے اور سائڈ سے بھی ضروری نہیں ہے، صرف اوپر کے حصے سے آپ نے اس طریقے سے ہاتھ کو سیدھا کر کے اوپر کی طرف لے کے آنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے مسح کرتے تھے، یہ سنت ہے مسح کرنے کا، سنت طریقہ ہے. اچھا یہ تو ہم نے جان لیا کہ جرابوں پر اور موزوں پر کیسے مسح کریں، اچھا پلستر پہ مسح کیسے کریں یا ڈریسنگ پر کیسے مسح کریں؟ جیسا فرماتے ہیں کیفیت مس علیہ، کیفیت یعنی کس طرح، کیفیت کیا ہے مس علیہ، ان چیزوں پر مسح کیسے کریں. اذا وصل المتطهر الى العضو، جب طہارت کرنے والا شخص اس جگہ تک پہنچ جائے، الذي عليه احد هذه الاشياء، جس کے اوپر ان تین چیزوں میں سے کوئی چیز موجود ہے، فانه يغسل ما حوله، تو سب سے پہلے اس کے ارد گرد کی جگہ دھو لے، یعنی پلستر یہاں پہ لگا ہے، یہاں سے یہاں تک اس نے کرلی کر لی ہے، سارا کچھ کرے منہ بھی دھو لے، اب اس نے بازو دھونا ہے. اب ہماری مثال ہے کہ یہاں سے لے کے ایلبو تک پلستر لگا ہے، تو کیا کرے گا؟ سب سے پہلے وہ جگہ دھوئے گا جو وہ دھو سکتا ہے. کون سی جگہ دھو سکتا ہے؟ انگلیاں، انگوٹھے سمیت جو باہر ہے، جو پلستر کے باہر، یہ دھو لے گا، پانی سے دھوئے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایسا فرماتے ہیں یغسل ما حولہ، سب سے پہلے جو اس کے ارد گرد سے وہ دھوئے گا، ویمسح علیہ من جمیع جوانبہ، اور مسح کرے گا ہر جانب سے. اسی مثال کی طرف واپس آتے ہیں، پلستر لگا ہے بازو پر، ہتھیلی کے آدھے سے لے کے البو کے اوپر تک، یہ کوہنی کے اوپر تک. اب سب سے پہلے وضو پورا کر جیسا کرنا ہے، کلے بھی کر لیے، ہاتھ منہ بھی دھو لیا ہے، اب بازو کی باری ہے، سب سے پہلے انگلیاں دھوئیں گے. انگلیاں دھونے کے بعد جو بایاں ہاتھ، اس میں پانی لگا کر مسح کریں گے پورے پلستر پر، ہر طرف سے. موزوں پر ایک طرف سے ہم نے کیا تھا، یعنی یہ فرق شیخ صاحب یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، یہاں پر احتیاط کریں، یعنی کہ ایک جگہ سے مسح کر کے چھوڑ دیں، نہیں، پوری ہر طرف سے، جیسے آپ وضو کرتے ہیں نا، پورا بازو دھوتے ہیں، فرق سے اس میں پانی نہیں ڈالیں گے دھونے کے لیے، صرف ہاتھ گھیلا کر کے آپ پوری جگہ پر مسح کر لیں گے. وہم سے علیہ من جمیع جوانب، اور اسے مسح کرے گا اس کے ہر جانب سے، جمیع یعنی ہر سارے جوانب، یعنی اس کی جتنی بھی جانب ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے سارا حصہ. فان کان جزء من هذا الحائل خارج عن العضو، تو پھر اگر اس میں سے کوئی بھی حصہ پلستر کا کوئی بھی حصہ اگر اس جگہ سے باہر ہے جس کو دھونا طہارت کے لیے واجب ہے، تو اس پر مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، جیسا فرماتے ہیں، فاذا كان جزء من هذا الحائل، حائل کہتے ہیں یہ جو اوپر ہم نے چیز لگائی ہے، ایک اوڑ ہے جو پانی اور جسم کو روکتی ہے، اس کنڈیشن میں مثال میں کیا ہے، پلستر. ٹھیک ہے، خارج عن العضو، خارج ہے عضو اس حصے سے، الواجب تطہیر، جس کو دھونا واجب ہے، فرض ہے، لیکن اس سے باہر ہے. مثال، واپس مثال کی طرف آتے ہیں، مثال کیا تھی، پلستر لگا ہے بازو پر، کہاں سے لگا ہے، ہتھیلی کے آدھے حصے سے لے کے بازو کے آدھے حصے تک، یعنی کوہنی کے اوپر تک. ہم نے کہاں تک دھونا ہے، اگر پلستر نہ ہوتا، کوہنی تک، یعنی کوہنی کے تھوڑا سا اوپر، یہ لگا ہے بازو کے آدھے حصے تک، اوپر مسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے کوہنی تک مسا کرنا ہے بس، جو اوپر والا حصہ ہے آپ مسا نہیں بھی کریں گے، آپ کا وضو درست ہے، نماز آپ کی درست ہے، بس سمجھے. فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ الْمَسْحَ عَلَيْهِ، تو اس کو ضرورت نہیں کہ اس پر مسح کرے. اب اس پکچر کی طرف آتے ہیں، تصویر دیکھ رہے ہیں آپ، پاؤں کی تصویر ہے، ٹانگ ہے، پاؤں بھی ہے، اوپر والا حصہ بھی ہے ٹانگ کا، اس پہ تین کلر ہیں. آپ کے پاس بلیک اینڈ وائٹ کاپی ہے پتہ نہیں چلے گا آپ کو، لیکن جس کے پاس کلر فل بک ہے وہ دیکھ لیں. اورنج کلر میں لکھا ہے جو نیچے ہے، یغتغسل، غسل کیا جائے گا، یعنی دھویا جائے گا، کن چیزوں کو، آپ دیکھ جس پر پلستر نہیں ہے، دیکھیں ذرا، دو چیزیں ہیں، ایک پاؤں کے اگل، اب ادھر دیکھ لیں آپ، بلیک اینڈ وائٹ کاپی میں دیکھ، میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ جو نیچے کے دو ایرو ہیں، نیچے کے دو، پاؤں کے نیچے دو ایرو لگے ہوئے ہیں، ایک ایرو لگا ہوا ہے ہیل پر، دوسرے لگا ہوا ہے پاؤں کے اگلے حصے پر، انگلی کی طرف، یعنی ان دونوں حصوں کو دھونا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو دھونا فرض ہے، اور اس کے اوپر پلستر بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. دو وجوہات ہیں، پہلی وجہ کہ دھونا فرض ہے، پاؤں کا دھونا وضو کے لیے فرض ہے کہ نہیں، فرض ہے، اور اس پر کوئی پلستر بھی نہیں ہے، تو اس لیے اس کو دھونا ضروری ہے. پھر لکھا ہے بلو کلر میں تمسح، یعنی اس جگہ پر مسح کیا جائے گا، اور اس کو بلو رنگ دے دیا گیا ہے، جو درمیان والا ایرو ہے، جس کے پاس بلیک اینڈ وائٹ کاپی ہے دیکھ لیں, درمیان والا ایرو جو ہے بلو کلر کا, اس کو لکھو تم سہ, یعنی یہاں پر مسح کیا جائے گا. یہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ پاؤں سے لے کے ٹخنے تک ہے. اس کا مسح کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ ضروری ہے. اوپر جو ریڈ کلر میں ہے, ریڈ مطلب ہے سٹاپ, ہمیشہ ریڈ خطرے کی نشانی ہوتا ہے نا ریڈ کلر, تو سرخ کلر میں کلرڈ کاپی میں اور بلیک اینڈ وائٹ میں جو سب سے اوپر ایرو ہے لکھا ہے لِأَنَّهُ فَوْقُ الْكَعْبَيْنِ لَا يُمْسَحُ, کیونکہ یہ ٹخنوں کے اوپر ہے تو اس کو مسح کرنے کی ضرورت نہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ٹخنوں کے اوپر ہے. ٹخنوں کے اوپر ہے تو کیا دھونا ضروری ہے؟ نہیں دھونا ضروری. بات واضح ہوئی؟ اب آتے شخص فرماتے مثال ذلك, اس کی مثال یہ ہے اذا كان على رجله جبيرا, اگر کسی شخص کے پاؤں پر پلستر, کوئی پلستر ہو, جزء منها على الساق, اس میں سے اس پلستر کا بعض حصہ پنڈلی پر ہو, ساق کہتے پنڈلی کو, جو یہاں پر تصویر میں وائٹ کلر کا آپ کو ڈریسنگ نظر آ رہی ہے, وائٹ کلر کی ڈریسنگ جس میں اوپر جو ہے وہ سرخ کلر کا ایرو لگا ہے, یہ ساق کا حصہ ہے, پنڈلی ہے. فإنه في الوضوء لا يحتاج لمسح ما زاد عند حد الكعبين, تو اس کے لیے وضو کی حالت میں وضو کرتے ہوئے ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے اس کی حاجت نہیں ہے کہ اس پر مسح کرے جو ٹخنوں کے اوپر کا حصہ ہے. ٹھیک ہے؟ آسان ہے, مشکل ہے؟ فقہ آسان ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ. اچھا درس تو ختم ہو گیا, ابھی بعض یہاں پہ کوشچن ہیں وہ اس کو کرتے ہیں, بعض مشقیں جو ہیں. اگر کوئی سوال ہے آپ لوگوں کو تو پہلے پوچھ لیں. کوئی سوال ہے؟ موزہ ہو, جراب ہو, یا جوتا جراب کے ساتھ ہو, ہاں وہی ہے, ٹائمنگ ایک ہی ہے سب کے لیے, کیونکہ جوتا موزہ اور جراب ایک سی چیزیں ہیں. اتاریں گے یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک قول یہی اور یہی احتیاط ہے, احتیاط یہی ہے, جوتے پر مسح کرتے ہیں تو نماز جوتے کے ساتھ پڑھنی پڑے گی, ایک قول جو ہے. تو احتیاطاً بہتر ہے اگر جوتے پر مسح کیا ہے اور آپ نے اتار دیا ہے تو دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھ لیں, یہ احتیاط کی بات کر رہا ہوں. اگرچہ ایک قول علماء کا ہے, پیچھے درس میں نے بیان کیا تھا, اگر اس طرح کوئی شخص جوتے پر مسح کر لے اور پھر جوتے سے نماز نہیں پڑھنا چاہتا, جوتا اتار کے نماز پڑھنا چاہتا, یہ جائز ہے اس کے لیے, لیکن احتیاط یہ ہے کیونکہ اس نے مسح, یعنی دونوں میں کیا فرق ہے کہ آپ جراب مسح کر کے اتار دیں یا جوتے پر مسح کر کے اتار دیں, ایک ہی چیز ہے نا, جس پر مسا کیا اس کو اتار دیا آپ نے. تو یہ تفصیل بیان کر چکا ہوں, علماء کا اختلاف بیان کر چکا ہوں. احتیاط کیا ہے جس پر ہمارا اتفاق ہوا, اگر وہ نماز پڑھ لے اور آ کے سوال کر, ہم یعنی کہیں جا کے نماز پڑھ دوبارہ, اور اگر نماز پڑھنے سے پہلے آ جائے کہ میں نے وضو کیا ہے پھر جوتے پر مسا کیا ہے, اس کو اتار کے مسجد میں آیا ہوں نماز پڑھوں نہ پڑھوں, ہم کہیں گے جاؤ وضو کر کے دوبارہ آؤ اور پھر نماز پڑھو, تو وہی بات ہے. ٹھیک ہے؟ وضو کرنے سے پہلے ساکس پہن لیے تو اتارنا پڑے گا, ضروری ہے پھر وضو کر کے پھر پہننا پڑے گا, کیونکہ ہمیں طہارت تو پہنی نہیں, طہارت ضروری ہے موضوع کے لیے. پلاسٹر میں آپ کا اختیار نہیں ہے, موضوع پر آپ کا اختیار ہے, تندرست ہیں آپ, اتار کے وضو کر کے پہن سکتے ہیں. پلاسٹر زخم جب لگتے ہیں تو اچانک لگتے ہیں, آپ کا اختیار نہیں ہوتا اس میں, کوئی شخص نہیں ہتھوڑا لے کے اپنی ہڈی توڑ دے, کوئی ایسا نہیں کرتا, تو اچانک سب کچھ ہوتا ہے. جس کو تکلیف ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر وضو مجھ پر فرض ہو جاتا ہے, اس کو دھونا بھی فرض ہو جاتا ہے, پلسٹر کاٹا بھی فرض ہو جاتا ہے, تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اسلام دین اسلام کتنی سخت دین ہے. تو شریعت پہلے سے آسان شریعت ہے, تو اس لیے جو آسان ہے شریعت, جو ہمیں اجازت دی آسان ہے, تو اس کو اس پر عمل کرنا دین کا ایک حصہ ہے. تو اس لیے اگر پلستر لگا ہے تو پلستر کو اتارنا ضروری نہیں ہے, اور پلستر کے لیے وضو کرنا بھی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ کیا مشکل ہے؟ مسئلہ یہ نہیں, مسئلہ پاؤں دھونے کا نہیں ہے, پاؤں دھو لیتا وضو میں, آپ موزہ اتاریں موزہ چڑھائیں دس دفعہ اتاریں وضو میں, آپ مسئلہ نہیں ہے, ہاں کوئی مشکل نہیں ہے, پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ طہارت میں ہیں کہ نہیں, پاؤں دھویا تھا کہ نہیں, مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے وضو کیا, ہاں تو فرض کیا ہے؟ آپ برباد سمجھے نا. آپ کی طہارت مکمل ہے کہ نہیں عصر کی نماز کی؟ آپ وضو میں ہیں نا, تم موزہ آپ نے پہن لیا, کیا فرق پڑ گیا؟ کوئی فرق ہے؟ اچھا آپ نے وضو کر لیا, موزہ پہن لیا, پھر وضو ٹوٹ گیا, پھر موزے پر مسح کیا, بات سمجھے؟ یہ کنڈیشن اور ہے. پہلی کنڈیشن آپ کے, آپ پہلے سے وضو میں ہیں تو موزہ پہننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی اچھے سے غسل کیا پھر کپڑے پہن لیے, نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ غسل کرنے پر تو آپ کپڑے تو پہنیں گے نا, پاؤں دھونے میں موزہ پہن لیے تو کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے نا. یہی طریقہ ہوتا ہے, آپ سارا دن کر سکتے ہیں, مسا کر سکتے ہیں, الا یہ کہ بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کر سکتا ہے. نہیں بات اس کو ایک ہی ہے نا, اگر اس کو یقین ہے کہ میں نے مسا کیا وہ درست ہے تو ٹائمنگ اسی وقت سے شروع ہوگا اس کا, جب سے اس کو یقین ہے. ہاں جو پہلا مسا کیا, ہاں بات وہی ہے نا, حکم وہی ہے. آج شب معراج ہے, نئے نئے لوگ آئے ہیں, ذرا وضاحت کریں. ٹھیک ہے جی, وضاحت کرتے ہیں. اچھا کوئی اور سوال ہے؟ ساکس میں تھوڑا سا ہول ہو گیا مسا کر سکتے ہیں نہیں؟ کر سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں. ایک قول ہے علماء کا کہ مسا نہیں ہو سکتے, یہ قول مرجوح ہے, درست نہیں ہے, کیونکہ جب وہ ساک ہے اور اس میں آپ سوراخ ہو چھوٹا یا بڑا ہو اس کی کنڈیشن تبدیل نہیں ہوئی, وہ تو وہی چیز ہے, کوئی حرج نہیں. وہ تو ویسے بھی مطلب کوئی چند لوگ ہوں گے جن کے موزوں میں سوراخ نہیں ہوں گے, کیا خیال ہے؟ تو سوراخ ہو ہی جاتے ہیں, کوئی مشکل نہیں. اچھا اب آتے ہیں صفحہ نمبر 41 پر, یہاں پر ایک کچھ مشقیں ہیں, اس کو ان کو کرتے ہیں, دیکھتے ہیں ہم نے کچھ جو سیکھا ہے آج ہمیں آتا ہے کہ نہیں. یہاں پر دو کالمز بنے ہیں اوپر, جرابوں پر مسح کرنا ایک کالم میں اور پلستر جبیرے پر مسح کرنا دوسرا کالم ہے, دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ نمبر پہلا فرق ہے کہ جرابوں پر مسح جو ہے صرف اوپر سے آپ کریں گے اور پلستر پر ہر طرف سے آپ کریں گے. نمبر دو مدت, جرابوں پر مسح جو ہے مقیم کے لیے 24 گھنٹے, مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں, اور پلستر کے لیے جب تک کہ جب ختم نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. نمبر تین, بارک اللہ فیک, موزے پر مسح کے لیے حضرت اصغر حضرت اکبر میں موزے مسح نہیں کر سکتے آپ, لیکن پلستر پر مسح کرنے کے لیے اصغر و اکبر دونوں پہ آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ کریں. نمبر چار, ون مور, بارک اللہ فیک, تو جراب کے لیے موزو کے لیے وضو پہلے ضروری ہے, پلستر کے لیے ضروری نہیں. ٹھیک ہے, آپ یہ نوٹ کر لیں, 1 2 3 4 اس میں لیے, 1 2 3 4 پانچ چار ہی کافی ہیں, چار چار کر لیں. کلاس ورک ہو گیا, اس کو ہوم ورک سمجھ کے کر لینا, بتا تو دیا پتہ چل گیا. ٹھیک ہے. اچھا آگے چند کنڈیشنز ہیں کہ کیا کرنا ہے. نمبر ایک, رجل توقع مسا علی جوربہ, ایک شخص نے وضو کیا اپنے جوربہ پر مسا کر لیا, ثم منتقع وضوءہ, پھر اس کا وضو ٹوٹ گیا, وانخلعت احدى جوربیہ, اور اس کی ایک دونوں سے ایک جراب اتر گئی, کیا کرے گا؟ وضو ٹوٹ گیا اور جراب بھی اتر گئی, کیا کرے گا؟ سمپل سی بات, وضو کر کے جراب پھر پہن لے گا. ٹھیک ہے. نمبر دو, رجل یلبس جوربین, ایک شخص سے اس نے دو جرابیں پہنی ہوئی ہے, فاصابت احدہ بنجاسہ, دونوں میں سے ایک کو گندگی لگ گئی, کیا کرے گا؟ مسا کرتا رہے گا؟
گندگی میں
اتارے گا، دھوئے گا، سکھائے گا، پھر اس کو پہنے گا، پھر وسا کر سکتا ہے. کیوں یہ تین چار چیزیں کیوں؟ دھوئے گا اس لیے کہ اس پہ گندگی پڑی ہے، وہ دھونے میں اچھی طرح دھوئے گا. سکھائے گا کیوں؟ کیونکہ گیلے پہنے گا تو بو آئے گی، تو اس کو ٹھیک ہے نا، سکھانے کے بعد پھر اس کو اگر چاہتا ہے مسا کرنا تو دوبارہ پہن کے وہ اسے مسا کر سکتے. تیسری حالت ہے رجل باصبع جرح علیہ لصوق، ایک شخص ہے اس کی انگلی پر زخم ہے. ترجمہ آتا ہے؟ میں بعد میں کبھی عربی میں پڑھوں گا، ترجمہ نہیں کروں گا میں. رجل کسے کہتے ہیں؟ آدمی. باصبع ہی انگلی پر، جرح زخم، علیہ اس پر، لسوق لسقہ چھوٹے پلسٹر جو ہوتے ہیں اپنے، یہ جو پلاسٹک والے ہوتے ہیں. ہاں وہ اراد الوضو، ارادہ ارادہ کیا، چاہا وضو، وضو کرنا. کیا مشکل ہے عربی؟ یہاں پر سب کو آتا ہے، امتحان میں کیوں نہیں آتا؟ یہی تو الفاظ ہوتے ہیں. اچھا تو کیا کرے گا، کیا کرے گا؟ ایک شخص ہے اس کے ہاتھ پر زخم ہے، اس کو چھوٹا سا اس نے پلستر لگایا پلاسٹک والا، کیا کرے گا؟ اسے وضو کرنا ہے. اگر اتارنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تو اتار کے وضو کر لے، پورا دھو لے، پھر اس کو چڑھا لے، اور اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس پر مساح کرے. کیسے کرے گا؟ اوپر سے کرے گا، ہر طرف سے. بارک اللہ فیک. اگلے صفحے میں 42 میں پہلا سوال ہے، فرماتے ہیں ان میں سے ایہا اولا قد وافق السنہ وایہم قد خالفہا، ان میں سے تین لوگ ہیں، یعنی ان میں سے کس نے سنت کے مطابق عمل کیا اور کس نے سنت کے خلاف عمل کیا. آپ نے جج کرنا ہے، فتویٰ دینا ہے، مفتی صاحب بیٹھے ہیں سامنے، میں نے پوچھنا ہے، آپ نے جواب دینا ہے. نمبر ایک، رجل توضا وعلیہ جوربان، ترجمہ کون کرے گا؟ عمران. رجل، ہاں، وضو کیا، وعلیہ اس پر دو جرابے، فرش علیہما الماء، رش چھڑکا. رش کہاں پہ ہم نے پڑھا؟ دودھ پیتے بچوں کا پیشاب، ٹھیک ہے. رش علیہما ان دونوں پر، الماء پانی. ہاں سنت کے مطابق ہے نہیں؟ کیوں؟ مسا کرنا تھا، چھڑکنا نہیں تھا پانی، تو خلاف سنت عمل ہے. ٹھیک. نمبر دو، دوسرا شخص، ہاں جی، کون ترجمہ کرے گا؟ آپ کریں. رجل وعلیہ اس کے اوپر جوربان، دو موزے، دو جرابے. ہاں فمسح، مسح کیا، رجلہ الیمنى، مسا کیا، ہاں سوری، مسا اعلیہما اس کے اوپر حصے پہ مسا کیا، واسفلہما کیا اور نیچے سے بھی. ہاں غلط ہے، خلاف سنت ہے. کیا کرنا چاہیے تھا؟ صرف اوپر سے. ٹھیک. جنید نمبر تین، تیسرا رجل، ہاں ترجمہ کرے نا. ٹھیک ہے. رجلہ الیمنى بیدہ الیمنى، دایاں پاؤں دائیں ہاتھ سے مسا کیا. ٹھیک ہے. اور والیسرى، اور بایاں پاؤں بائیں ہاتھ سے کیا. موافق السنۃ، اس نے سنت کے مطابق عمل کیا. ٹھیک ہے. اختر الاجابہ الصحیحہ فی ما یلی، صحیح جواب کو چوز کرے، چوز دا رائٹ آنسر. نمبر ایک، مدت المسح للمقیم ہیا، آپ بیٹا آپ بتائیں، ایک منٹ یہ بیٹا بتائے گا، مقیم کے لیے کتنا وقت ہے؟ نمبر ایک، خمس صلوات پانچ نمازیں. نمبر دو، یوم و لیلہ ایک دن اور ایک رات. نمبر تین، حت یخلع جوربیہ جب تک کہ وہ اپنے جرابے نہیں اتارتا. صحیح جواب کون سا ہے؟ کتنا وقت ہے مقیم کے لیے مسح کرنے کا؟ شاباش. اوہو، یوم و لیلہ، ایک دن ایک رات. شاباش، ایک دن ایک رات. نمبر دو مدة المسح على الجبيرة هي ترجمة كيا هي اسكا مدة يعني مدة كس چیز کا پلاسٹر کے اوپر مسح کرنے کا کیا ٹائم ہے کیا مدت ہے جواب نہیں آپ جب تینوں آپشن پڑھیں صحیح جواب دیں بلیالیہ تین دن اور ان کی راتیں تین دن اور ان کی راتیں صحیح ہے یہ نہیں دوسرا غلط ہے تیسرا مطلب کیا ہے اس کا جب تک کہ اسے اس کی ضرورت نہیں پڑی اب اور اسے اتار نہ دے بارک اللہ فیک تیسرا من کان بہ جرح زاہد آپ بتائیں من کان قد اصابہ من کان جس پر جس کو جرح یعنی زخم ہو قد اصابہ اس پر اسے پٹی باندھ لی ٹھیک ہے فإنه کیا کرے گا نمبر ایک یتیمم لہ صحیح ہے تیمم کرے گا اس کے لیے نہیں غلط ہے یمسح علیہ مسح کرے گا یا تیسرا لا یفعل شیئا من ذلک کچھ نہیں کرے گا نہ تیمم نہ مسح مسح کرے گا بارک اللہ تو صحیح جواب ہے مسح کرے گا سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك